ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 420، بامقام جامعہ مسجد القدس، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 5/8/2005، موضوع موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کے واقعات۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300511979 راولپنڈی۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بنی اسرائیل کے مصائب کا تذکرہ چل رہا تھا، فرعون نے نہ صرف بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا بلکہ اپنے سرداروں سے کہنے لگا، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، ولیدعو ربہ، جب غرور و تکبر آتا ہے انسان حدیں پھلانگ جاتا ہے، بولتے ہوئے سوچتا نہیں کہ میں کیا بھونک رہا ہوں۔ فرعون کی حالت بھی اس موقع پر ایسی ہی تھی، کہنے لگا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے۔ مقابلے کی دعوت دیکھیں کس کو دے رہا، جیسے بعض عیسائی اور یہودی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوئے، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بلاؤ اپنے نبی کو اور بلاؤ اپنے رب کو، بگاڑ لے ہمارا وہ کیا بگاڑتا۔ یہی بات ابو جہل نے کہی تھی، کہنے لگا اللہ کے فرشتے کتنے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے اتنے فرشتے ہیں، دو چار کو تو میں پکڑ لوں گا، باقی ہمارے ساتھی ہیں وہ فرشتوں کو پکڑ کر الٹا کر دیں۔ اس قسم کی باتیں انسان تب کہتا ہے جب وہ غرور اور تکبر کی ساری حدیں پھلانگ جاتا، کہنے لگا فرعون میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، اور موسیٰ کو کہو کہ اپنے رب کو بلا لے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ موسیٰ تمہارے دین کو کہیں بدل نہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے، اور فرعون اپنی فرعونیت کا اقرار کروانے والا۔ موسیٰ علیہ السلام امن کا پیغام لانے والے، اور فرعون ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے، اور یہ انصاف کے ترازو کے پلڑے کو اپنی طرف جھکانے والا۔ بدماشی کرتے ہوئے کہتا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ موسیٰ تمہیں بے دین نہ کر دے، وہابی نہ بنا دے، تمہارے دین کو نہ بدل دے۔ دیکھو آج تک تم یہی معبود پوچھتے چلے آئے ہو، مجھے بھی پوچھ رہے ہو، اب موسیٰ یہ کہتا ہے تمہارا ایک ہی رب ہے، ربکم و رب آبائکم، وہ تمہارا بھی رب، تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب، وہ رب جس نے زمین بھی بنائی، آسمان بھی بنایا، وہ رب جس کی یہ نشانیاں ہیں۔ اب یہ اس رب کے بارے میں ہمیں دعوت دے رہا ہے، ایسی بات ہم نے آج تک نہیں سنی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ موسیٰ تمہارا دین نہ بدل دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، اور کہیں زمین میں وہ فساد برپا نہ کر دے۔ اللہ کی وحدانیت سے عدل و انصاف آتا ہے، نہ کہ فساد برپا ہوتا ہے، اور جب غیر اللہ کی عبادت کی جائے پھر ہر جگہ فساد ہی فساد۔ یہ میرا بڑا ہے، وہ کہیں گے نہیں ہمارا بڑا ہے، نذرانہ اس کا دو، وہ کہیں گے نہیں نذرانہ ہمارا چڑھاؤ۔ یہ لڑائی اور فساد ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب غیر اللہ کی عبادت کی جائے، اور جب صرف خالص اللہ کی عبادت کی جائے۔ عرب کی سرزمین چوروں اور ڈاکوؤں کی سرزمین تھی، باپ اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، سگا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، شراب پی جاتی تھی، مردار کھایا جاتا تھا، جوا عام تھا، ہر طرف برائی ہی برائی تھی۔ لیکن جب حق آ گیا، یہی ڈاکو اور لٹیرے، یہی بدکاری کرنے والے ایسے حیادار بن گئے کہ فرشتے بھی ان کی حیا سے حیا کرنے لگے۔ کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی ایک موقع پر ران سے کپڑا ہٹا ہوا اور لیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق تشریف لائے، اللہ کے نبی لیٹے رہے، عمر فاروق تشریف لائے، اللہ کے نبی لیٹے رہے، حضرت عثمان کے آنے کا سنا کہ عثمان ابن عفان نبی کا داماد آ رہا ہے، اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنا کپڑا درست کیا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا سسر ابو بکر آیا، آپ کا دوسرا سسر عمر آیا، آپ لیٹے رہے، ران سے کپڑا ہٹا رہا، عثمان آئے، ان کے آنے سے پہلے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی ران پر کپڑا بھی درست فرما لیا۔ فرمایا یہ عثمان اگر مجھے اس حالت میں دیکھتا واپس پلٹ جاتا، اور میں اس سے حیا کیسے نہ کروں کہ جس کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی ڈاکو بدکار لوگ تھے کہ جو بدکاری سر عام کیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، قتل کرنا ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے ان کی ایسی تربیت کی کہ ان کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرنے لگے، امن ہی امن ہو گیا۔ ایک عورت بغیر کسی محافظ کے زیور سے لدی لدائی اس سرزمین پر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچتی ہے، کوئی اس کو لوٹنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ موسیٰ کہیں تمہارے دین کو بدل نہ دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد برپا نہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے ارادوں کی خبر ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ وقال موسیٰ انی عزت بربی وربکم، کہنے لگے میں پناہ پکڑتا ہوں اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہ میرے بارے میں قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے. بھٹو کا دور تھا, بھٹو نے آرڈر کر دیا جتنے مولوی یہ بڑے بڑے نظر آتے ہیں سب کی گردنیں اڑا دو. خوف و ہراس اس وقت اپنے عروج پر تھا, مولوی اپنے گھروں کو چھوڑ کر پناہ تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منصوبے کو فیل کیا. بجائے اس کے کہ وہ علماء کی گردنوں کو ناپتا, اللہ نے اس کے جرنیل سے اس کو جوتے پڑوائے. یہ پوری کابینہ فوجیوں نے ان کو اریسٹ کیا اور ان کی وہ ذلت ہوئی. مولویوں کو پھر عزت مل گئی. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں, یہ میرے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے. انی عذت بربی وربکم, میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی. من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب, ہر اس مغرور آدمی سے متکبر آدمی سے, لا یؤمن بیوم الحساب, جس کو حساب کا دن یاد نہیں ہے اس کا ایمان آخرت کے دن پر نہیں. یہ مساجد میں خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں, لوگ چندے کیوں کھا لیتے ہیں, متولی مال ہڑپ کیوں کر لیتا ہے. لا یؤمن بیوم الحساب, اسے آخرت کا دن یاد نہیں ہوتا. ورنہ جس کو آخرت کا دن یاد ہو کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ذرا بہذا و اکلا مالا ہاضا و شتم ہاضا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گالی نکالی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, اللہ میری نیکیوں کو تقسیم کر دے گا. جب میری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی لیکن دعوے دار موجود ہوں گے, اللہ ان کی برائی میرے کندھے پر ڈال دے گا. میں اپنی نیکیاں پہلے ختم کر چکا, ان کی برائیاں اٹھا کر جہنم میں چلا جاؤں گا. جس آدمی کو آخرت کا دن یاد ہو, اس آدمی کے دل میں یہ ایمان ہو کہ ایک دن میں نے کھڑا ہونا ہے, اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا, بس میں مر گیا. کیوں کا کوئی جواب نہیں, وہاں پر کوئی ہیلا نہیں چلے گا کہ سٹے لے آؤ اللہ کے خلاف, یہ ہمارے خلاف کیا کاروائی کر لے گا. کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا, عائشہ تین موقع ایسے ہیں کہ جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اللہ کے نبی آپ مجھے بھی یاد نہیں رکھیں گے, فرمایا عائشہ میں تجھ کو بھی بھول جاؤں گا. کہا وہ موقع کون سا ہوگا, کہا جب جہنم پر پل صراط رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا ہر آدمی یہاں سے گزرے, جب نامہ اعمال ہوا میں اڑتے پھریں گے اور نامہ اعمال مل رہے ہوں گے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اور پیٹ کے پیچھے سے. عائشہ اس وقت بھی میں تجھ کو یاد نہیں رکھوں گا, میرا خیال صرف یہ ہوگا کہ مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے. عائشہ جس موقع پر نامہ ترازو تل رہے, اعمال ترازو میں تل رہے ہوں گے, عائشہ اس موقع پر بھی میں تجھے بھول جاؤں گا. جس آدمی کو آخرت کا دن یاد ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھ لے گا کہ بندے تو نے یہ کیوں کیا, اس کیوں کا کوئی جواب نہیں, نہ کوئی برادری, نہ کوئی باپ, نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی مال اور نہ کسی قسم کی سفارش. اس وقت ہر آدمی کو اپنا جواب دینا ہوگا. انبیاء کہہ رہے ہوں گے رب نفسی اللہ ہمیں بچا لے, اللہ ہمیں بچا لے, باقی ساری امت بھول جائے گی. اس وقت ہر نبی کو اپنی ذات یاد رہے گی, رب نفسی اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. فرمایا میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی, ہر اس متکبر سے, مغرور سے, جس کو حساب کا دن یاد نہیں. قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ, جہاں فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا اعلان کیا, وہیں پر ایک مومن جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا, فرعون کے ڈر سے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تھا, کہنے لگا تھا فرعونیوں میں سے، فرعون کی نسل سے تھا، ان کا رشتہ دار اور ان کے قبیلے سے تھا، یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، کہنے لگا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس موسیٰ کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ موسیٰ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور موسیٰ تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے، معجزے لے کر آیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری ذلت اور رسوائی بھی ہوئی اور تمام جادوگر 600,000 افراد کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یک کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر موسیٰ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر لوٹ آئے گا، وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، اور اگر وہ سچا ہوا پھر تمہیں جس چیز سے وہ ڈرا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں پکڑ لے گا، ممکن ہے قریب ہے کہ موسیٰ کی یہ بات سچی بات صحیح ثابت ہو جائے۔ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکے کے ایک سردار نے کہی۔ مکے کے مشرکوں نے اس سردار کو اللہ کے نبی کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ، یہ سمجھانے لگ گیا، اونچ نیچ بتلانے لگ گیا کہ مولوی صاحب ہر ایک کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے، ٹھنڈا کر کے کھاؤ، کیا جلدی ہے تمہیں، جو تمہاری بات مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے، تم کیوں دشمنی مول لے رہے ہو، کیوں معاشرے والوں کو اپنے خلاف کر رہے ہو، نئی بات سامنے رکھتے ہو، لا الہ الا اللہ، ان کا ہر دن کا نیا معبود ہوتا ہے، ان کو کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، کوئی 360 نہیں، کوئی حبل نہیں، کوئی لات نہیں، کوئی منات نہیں، الا اللہ، سوائے اس اللہ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سن کر فرمانے لگے کہہ چکا یا کچھ اور کہنا ہے، کہا کہہ چکا، اچھا پھر میری بھی سن لے، قرآن کی ایک سورت کی تلاوت شروع کر دی۔ جب اللہ کا عذاب کا تذکرہ آیا یہ برداشت نہ کر سکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا بس یہیں پر رک جائیے، بس، اٹھ کر چل پڑا۔ مکے کے دوسرے لوگ انتظار میں تھے کہ یہ ہمارا ساتھی آ رہا ہے، دیکھو کیا پیغام لے کر آئے گا، میٹنگ ان کی ہوئی ہے، رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ جب آتے ہوئے دیکھا، جاتے ہوئے اور چال تھی، آتے ہوئے اور چال ہے، جاتے ہوئے چہرے کا رنگ کچھ اور تھا، آتے ہوئے کچھ رنگ اور ہے، جاتے ہوا کھلکھلا رہا تھا، آتے ہوئے چہرہ اترا ہوا۔ واپس پہنچ کر جب آتے ہوئے دیکھا تو وہ سردار وہیں بیٹھ کر کہنے لگے یہ گیا کچھ اور رنگ میں تھا، آ کچھ اور رنگ میں ہے، بات بن نہیں رہی۔ آتے ہی کہنے لگا دیکھو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر یہ جھوٹا ہے اس کا جھوٹ اس پر آ پڑے گا، اور اگر یہ سچا ہے اس کی وجہ سے تمہارا بول بالا ہو جائے گا، سارے عرب میں تمہارے قبیلے کی شان بلند ہو جائے گی۔ یہی بات فرعون کے آل میں سے ایک ایماندار کہنے لگا، اگر یہ جھوٹا ہے فعلیہ کذبہ، اس کا جھوٹ اس پر پلٹ آئے گا، وَإِن یَکُ صَادِقًا یُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي یَعِدُكُم، اور اگر یہ سچا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جس چیز سے یہ تمہیں ڈرا رہا ہے تمہیں وہ چیز آ کر پکڑ لے گی، ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب، لیکن میری بات یاد رکھو اللہ اس آدمی کو قطن ہدایت نہیں دیتا جو فضول کام کرنے والا ہو، اسراف کرنے والا ہو، اور ساتھ ساتھ کذاب بھی ہو۔ یا قوم لکم الملک الیوم، اپنی قوم کو واس کر کے کہنے لگا، اے میری قوم، لکم الملک الیوم، آج تمہاری بادشاہی. کون ہے جو تمہارے آرڈر کے سامنے سر اٹھائے؟ کون ہے جو تمہاری بات کو نہ سے بدل دے اور کہے میں نہیں مانتا؟ آج تمہاری بادشاہی ہے. ظاہرین فی الارض، تم زمین پر چھائے ہوئے ہو، غلبہ ہے تمہارا، تمہاری ہی توتی بولتی ہے. فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَعْثِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، یاد رکھو، اگر اللہ کا عذاب ہمیں آ پکڑا، اللہ کا عذاب اگر آ گیا، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَعْثِ اللَّهِ، پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ کوئی ہے جو اللہ کے عذاب کے سامنے ٹھہر سکے؟ یہ برسات کے موسم میں جب بارش برستی ہے، پنڈی والوں کے دل دھڑکنے لگ جاتے ہیں، آیا عذاب، آیا سیلاب. جب آندھیاں چلتی ہیں، سارے لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں کہ ہوا بڑی زبردست چل رہی ہے، 100 میل، 160 میل کی رفتار سے، یہ تو ہر چیز الٹ پلٹ کر دے گی. اسی لیے مومن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب آسمان پر بارش بادل چھا جاتے یا ہوائیں چلنے لگتی، اللہ کے نبی نماز میں مشغول ہو جاتے اور اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ جو بارش برسا رہا ہے، امن اور سلامتی کی بارش برسانا، اس بارش کو ہمارے لیے عذاب نہ بنا دینا. اللہ جو یہ ہوائیں تو بھیج رہا ہے، یہ ہوائیں امن اور سلامتی کی ہوائیں ہوں، قوم عاد کی ہوائیں نہ ہو کہ جس کی وجہ سے تو نے پوری کی پوری قوم کو ایسے تنے کی مانند کر دیا جیسے کھجور کا کھوکھلا تنا ہوتا. اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی بھی رک نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہوا اللہ تعالی نے قوم عاد پر بھیجی، اللہ کے خزانوں میں سے اتنا سا سوراخ تھا جتنی سوئی کا ناکہ ہوا کرتا ہے، صرف اتنا سا سوراخ کھول دیا تھا. اسی لیے کہنے لگا وہ مومن کہ دیکھو، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَعْثِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، کہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے والا کوئی نہیں. اب کہاں کافر اور کہاں اکیلا مومن، انجام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ انجام یہ ہوتا ہے کہ جب ایمان والے نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، کہا اس کی گردن اڑا دو، اور جس کے دل میں ایمان پختہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز اس کو اپنے ایمان سے روک نہیں سکتی. جیسے پہلے انبیاء کے دور میں ایمان والے ہوا کرتے تھے، اپنی ہر چیز قربان کر دیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک شخص جس کا پرانا نام مابا تھا اور اس کا نیا نام سلمان فارسی، فارس سے آنے والا، اصفہان کا رہائشی، بدرخشاں باپ کا نام، باپ متولی آتش کدے کا، آگ جلانے والے اور اس کی عبادت کرنے والے، بے وقوفی کی انتہا ہو جاتی ہے، مشرک کی عقل ماری جاتی ہے، پوجنے لگ جاتا ہے درخت کو کہ یہ درخت بڑی کرنی والا ہے، اس درخت کو لگایا کس نے، اس کو پانی کس نے دیا، اس کی سردی اور گرمی کا لحاظ کس نے رکھا، تو نے، اور عبادت تو اس کی کر رہا. آگ جلا دیتی ہے، اس سے ڈر کر لوگ اسی کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. حضرت سلمان کا باپ آتش پرست اور آتش کدے کا متولی، اپنے بیٹے کے ساتھ بڑا پیار، زمیندار تھا، معزز زمینیں تھی، مال کی ریل پیل تھی، بچے کو بیٹی کی طرح گھر میں رکھا، باہر کی ہوا نہ لگ جائے، بس اس کا کام کیا ہوا کرتا تھا، آتش کدے میں لکڑیاں ڈالے جاؤ یہ بجھنے نہ پائے. اسلام آباد میں ایک مزار ہے، اس کی بھی یہی حالت ہے، ایک آدمی مسلسل بیٹھ کر وہاں آگ جلا رہا ہے، آگ بجھنے نہ پائے، دن رات آگ جل رہی. یہ کس کی سنت ہے؟ آتش پرستوں کی سنت ہے. حضرت سلمان کا کام باپ کی فرما برداری، آگ جلانا، آگ بجھنے نہ پائے، ایندھن ڈال رہا ہے، 13 سال تک ایندھن ڈالتا رہا. ایک دن باپ مصروف ہوا، کہا بیٹا آج زمین کا چکر تو ہی لگا، کھیتی باڑی دیکھا. راستے میں ایک گرجا نظر آیا، بجائے کھیت میں جانے کے گرجا میں داخل ہو گیا، عیسائیوں کی عبادت کا طریقہ دیکھا، دل کو بڑا بھایا، یہ خشوع و خضوع اللہ کی عبادت، ہماری عبادت سے تو یہ عبادت بہتر ہے، ہم آگ کو پوجتے ہیں اور یہ اللہ کو مانتے ہیں، ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر لگتا. کافی دیر تک یہ تماشا دیکھتا رہا. واپسی پر دیر ہو گئی، باپ نے وجہ پوچھی، بیٹا کہاں رہا؟ کہا بابا گرجے میں جانے کا موقع مل گیا، یہ لوگ تو بڑے اچھے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، مجھے تو بڑی اچھی عبادت لگی ہے، لگتا یہی ہے کہ ہمارا مذہب اچھا نہیں ہے، ان کا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا. باپ کے کان کھڑے ہو گئے، الارم دینے لگ گئے، کہا بیٹا گیا. بیٹا کون سی مسجد میں جاتا ہے؟ ابا یہ وہابیوں کی مسجد. توبہ توبہ، وہابیوں کی مسجد میں؟ بس تو گیا میرے ہاتھ سے. جو ایک دفعہ آ کر بیٹھ جائے، ہمارا جمعہ سن لے، ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو نہ بدلے، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے اگر تالے اس کے دل پر پڑ گئے ہیں، اس کا دل اگر سیاہ ہو گیا ہے تو دوسری بات ہے، اگر اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں تو دوسری بات ہے، ورنہ کلمہ توحید سن کر جانے والا کبھی بھی مشرک نہیں بن سکتا. بیٹا تو گیا جس چیز سے میں ڈرتا تھا کہ میرے بیٹے کو باہر کی ہوا نہ لگ جائے، تو اپنے مذہب سے بیزار ہو گیا، تجھے عیسائیوں کی عیسائیت اچھے لگنے لگ گئی، لاؤ اس کو پکڑ کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دو اور اس کو کوٹھڑی میں قید کر دو. کہا آخرکار ایک دن میرے قدموں پر آ کر گرے گا، معافی مانگے گا، بابا غلطی ہو گئی، معاف کر دو. لیکن یہ ایمان کا نشہ ایسا نشہ ہے، گردن کٹ گئی کٹ گئی، آنکھوں میں سرخ سلاخیں پھر گئی پھر گئی، ہاتھ کاٹ دیے، بازو کاٹ دیے، کوئی پرواہ نہیں. مسلمہ کذاب نے اعلان کر دیا نبوت کا، میں نبی. ایک صحابی وہاں موجود ہے، کہا تو مجھے نبی مانتا ہے؟ کہا مانتا ہوں، تو کافر ہے، نبی نہیں. اس کے ہاتھ کاٹ دیے، کہا مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تانے کاٹ دی، کہا مانتا ہے کہا نہیں مانتا؟ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جسم کے ٹکڑے کروا لیے، لیکن مسلمہ کذاب کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، کہا نہیں مانتا. یہ ایمان کا نشہ ایسا نشہ. اس نے مرکز پوچھ لیا تھا کہ تمہارا عیسائیوں مرکز کہاں ہے؟ جیسے ہمارا مرکز مکہ مدینہ، بعض لوگوں کا مرکز کہاں ہے؟ رائےوڈ، نظام آباد، دہلی، ہر سال اجتماع ہوتا ہے، اور ہمارا ہر سال اجتماع مکے میں ہوتا ہے حج کے دنوں. اس اجتماع سے کہتے ہیں مقابلہ کر کے، دیکھو ہمارا دوسرا نمبر آ گیا، دوسرے نمبر وکٹری اسٹینڈ پر ہم پہنچ گئے. 3 انعامات ہوتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، دوسرے نمبر پر آ گئے، ایک دن آئے گا ہم پہلے نمبر پر ہوں. عیسائیوں کو اطلاع دے دی کہ میرے باپ نے مجھے قید کر دیا، اگر تمہارا کوئی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہو مجھے اطلاع دے دینا، میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ دوں گا، ماں کو بھی چھوڑ دوں گا، اولاد جو میرے بہن بھائی ہیں ان کو بھی، مال بھی، زمینیں بھی، سب قربان، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں عیسائیت کی تعلیم حاصل کروں. ایماندار اس موقع پر نبی کی نبوت سے پہلے ایماندار عیسائی تھے، انہوں نے کسی طریقے سے اس کو گھر سے اغوا کر لیا اور قافلے کے ساتھ بھیج دیا. باپ نے ہاتھ پاؤں مارے لیکن بیٹا گیا. جیسے لشکر طیبہ والے آ کر لڑکے کو برغلایا اور سرحد پار، باپ پیٹتا رہے، تو ادھر پیٹتا رہے، وہ تو گیا سرحد پار کر کے، وہاں سے کون لائے گا. شام کے علاقے میں پہنچ گیا، وہاں ایک پادری ہے، اس کو ملا، مدعا بیان کیا، کہا سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں، مجھے عیسائیت کی تعلیم دو. وہ تھا متولی اپنے گرجے کا. قرآن حدیث کی تعلیم دینے والے، دعویٰ کرنے والے گھر میں داخل ہوں، یہ کس کی فوٹو ہے؟ یہ میرے باپ کی فوٹو ہے. تو اہل حدیث ہے، ہاں پکا خاندانی، 100 سال سے وہی کردار اس متولی کا، گرجے کا جو متولی ہے، لوگوں کو واضح نصیحت کرتا صدقہ خیرات کرو، اور جو صدقہ خیرات آتا وہ جمع کر کے اپنے گھر میں، میرے اکاؤنٹ میں جمع ہونا چاہیے، میں متولی ہوں. اور متولی ایسے بدبخت ہوتے ہیں، لکھواتے ہیں نسل در نسل، میں مر گیا میرا بیٹا، میرا بیٹا مر گیا پوتا، پوتا مر گیا پر پوتا، جائے گی کہاں متولی شپ؟ کیوں؟ کاروبار ہے، مسجدیں بناؤ، چندے کھاؤ، عیش کرو، تمہیں کون پوچھنے والا ہے؟ حساب و کتاب کس نے مانگا؟ جو مانگے گا اس کو ٹھوکو، اس کی ٹھکائی کرو، تاکہ اسے پتہ لگ جائے کہ حساب و کتاب متولی سے مانگنے کا یہی درس ہے، یہی طریقہ. اس کے کردار کو دیکھ کر متنفر ہو گیا اس آدمی سے. جب یہ مر گیا، باہر نکل کر شور مچا دیا، کہا بے ایمان مرا، یہ ولی اللہ نہیں مرا، یہ بے ایمان مرا، آؤ میرے ساتھ، آؤ اس کے حجرے میں، دیکھو 7 گھڑے سونے چاندی کے بھر کر صدقہ خیرات میں سے لیے. مذہبی لبادہ اوڑھ کر ڈاکو لوگوں نے بجائے اس کے دفنانے کے اس کی لاش کو درخت پر ٹانگ دیا، کہا مارو اس کو پتھر. اس کا جانشین آیا، وہ واقعی نہایت عابد زاہد شخص تھا. یہ اس کے ساتھ منسلک ہو گیا، اس سے عیسائیت کی تعلیم حاصل کرنے لگ گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کچھ سال کے بعد پہلا مرا تھا، اب دوسرا پادری جو ہے، بشپ جو ہے، اس کی موت کا بلاوا آ گیا. یہ پوچھنے لگا کہ میں آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ سے عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتا رہا، مجھے بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں تو اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا ہوں عیسائیت کے لیے. کہا میری نظر میں عیسائیت کے ساتھ مخلص کوئی بھی نظر نہیں آتا مجھے یہاں اس علاقے میں. سارے دنیا دار، ہوس پرست، بے دین، اوپر سے مولوی، اندر سے ڈاکو اور چور. کہا ہاں، ایک علاقہ موصل کا علاقہ ہے، تو وہاں چلا جا، فلاں آدمی جو گرجے میں عیسائیت کی تعلیم دیتا ہے پادری، اس کو میرا سلام کہنا، اور جا اس سے عیسائیت کی تعلیم حاصل کر. اب یہ اس کو، اس کی موت کے بعد اس کو چھوڑ کر موصل چلا گیا. وہ بھی نہایت عابد زاہد تھا، اس کی خدمت کرتا رہا، تعلیم حاصل کرتا رہا. اس کی موت کا وقت قریب آ گیا. کہا کہاں جاؤں؟ کہا میری نظر میں تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو تجھے عیسائیت کی تعلیم دے سکے، دیندار ہو، مخلص ہو، سب دنیا پرست. کہا نصیبین ایک جگہ ہے، وہاں چلا جا، وہاں فلاں آدمی تجھے گرجے میں ملے گا، اس کو میرا سلام کہنا اور اپنا مدعا بیان کرنا. یہ وہاں چلا گیا، اس سے ملاقات کی، تعلیم حاصل کرتا رہا. اس کی موت کا وقت مقرر جو ہے وہ آ گیا. کہا آپ کہاں جاؤں؟ کہا اموریا ایک علاقہ ہے، شام کا علاقہ، وہاں چلا جا، وہاں ایک پادری رہتا ہے، اس سے جا کر عیسائیت کی تعلیم حاصل کر، مجھے سوائے اس کے اب کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا روئے زمین پر جو نیک ہو، جو دیندار ہو، دنیا دار نہ ہو. وہاں چلا گیا، اس سے تعلیم حاصل کرتا رہا، آخر اس کی موت کا وقت بھی آ گیا. یہ بچہ اور وہ بوڑھے، جب وہ مرنے لگا پوچھا اب کہاں جاؤں، کہاں روئے زمین پر کوئی بھی دیندار نہیں، کوئی بھی عیسائی مذہب سے مخلص نہیں، جس مذہب پر آج ہم ہیں ہمارے مذہب پر کوئی بھی نہیں روئے زمین پر. میں تجھے ایک بات بتلاتا ہوں، عرب کی سرزمین ہے، ایک نبی کے آنے کا ظہور کا وقت قریب ہو چکا ہے، اگر تجھ میں ہمت اور طاقت ہے جا عرب کی سرزمین پہ چلا جا. نشانی میں بتلا دیتا ہوں کہ وہ آئے گا ایک علاقے سے، ہجرت کرے گا اس علاقے میں کہ جہاں دو بڑے پہاڑ ہوں گے کالے رنگ کے، درمیان میں کھجوروں کے باغات ہوں گے، وہ اس کی ہجرت کی جگہ ہوگی. اور اس کی دو نشانیاں یاد رکھ، وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ لیا کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اب اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی کہ کس طریقے سے میں عرب سرزمین عرب پر جا پہنچوں. ایک کافرہ وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا، بنو قلب قبیلے کا قافلہ سامان لے کر جا رہا تھا، اس نے گائیں اور بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان قافلے والوں سے کہنے لگا یہ گائے بکریاں ساری تم لے لو اور مجھے عرب کی سرزمین میں پہنچا دو. دل میں تڑپ تھی کہ کسی طریقے سے میں اس جگہ پر پہنچوں تو صحیح جہاں میرے استاد نے بتلایا ہے کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے. سودا طے ہو گیا، انہوں نے اس نوجوان کو اپنے اونٹ پر بٹھا لیا، راستے میں نیت بدلی، مال پہلے لے لیا تھا، اس کو غلام بنا کر یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا. مصائب برداشت کرتا رہا، آخر ایک دن اس کا چچا زاد مدینے سے آ گیا، کہنے لگا یہ غلام تو مجھے دے دے. شمعون اس کا نام تھا. اس نے خرید لیا، مدینے پہنچ گیا. پہلے اس یہودی کی مصیبت مصائب برداشت کرتا رہا، اب یہ نیا آقا آ گیا، اس نے بھی اپنی کسریں نکالی، لیکن یہ دل میں بڑا خوش کہ یہ سرزمین وہی سرزمین ہے جس میں نبی نے آنا ہے، یہ کھجوروں کے باغات ہیں اور یہ دو کالے پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے، یہی وہ میرے استاد کی بتلائی ہوئی نشانی ہے، بس اب انتظار کرنے لگا. دن ہفتے میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں بدلتے رہے، لیکن اس کو وہ نوید، مسرت کی وہ نوید نہیں پہنچی کہ جس کی انتظار میں یہ عیسائیوں سے، عیسائیوں کے علاقے سے سرزمین عرب مدینے میں پہنچ چکا ہے. ایک دن اس کے آقا کا چچا زاد بھائی آیا اور آ کر کہنے لگا مدینے والوں پر اللہ کا غضب نازل ہو، یہ سارے مل کر قبا بستی میں چلے گئے ہیں اور ایک آدمی کا استقبال کر رہے ہیں جو مکے سے آیا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. اب یہ کھجور پر چڑھا ہوا تھا، اس کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچ گئی کہ وہ نبی جو مکے سے آنا تھا وہ آ گیا ہے، جس کے لیے اس نے اتنی قربانیاں دی، قریب تھا کہ یہ کھجور سے گر کر فوت ہو جاتا، بلندی سے گرتا اور اس کی گردن ٹوٹ جاتی. اس نے ضبط کیا، اپنے آپ کو سنبھالا، نیچے اترا، آ کر اپنے آقا سے پوچھنے لگا آپ کے چچا زاد بھائی نے کیا بات کہی ہے؟ وہ پہلے ہی تل ملایا ہوا تھا، کہ ہماری یہودیت کے مقابلے میں نیا نبی آ رہا ہے جو بنو جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں, بنو اسحاق سے نہیں, وہ بنو اسماعیل سے ہے, وہ پہلے ہی تلملایا ہوا تھا. کہا تیرا کیا کام, مکہ اس کے منہ پر رسید کیا, کہا دبا ہو جا, چل جا کر کھجوریں چن, میں جانتا ہوں تیری نیت کو, میں اسی لیے تیری نگرانی کرتا تھا کہ تو کہیں باہر نہ نکل جائے. یہ دوبارہ چڑھ گیا کھجور پر, غلام جو تھا رات کا انتظار کرتا رہا. رات کی تاریکی پھیل گئی, یہ اپنے آقا کے گھر سے بھاگ کر قبا کی بستی میں پہنچ گیا. حضرت کلثوم بن ہدم, آستانہ نبوت پر آنے والے شمع رسالت کے پروانوں کا استقبال کر رہے تھے. حضرت سلمان بھی پہنچ گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ کر خیال کرنے لگے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں, ایسا چہرہ جیسے آسمان سے چاند اتر آیا ہے. اور شمع رسالت کے پروانوں کے حلقے کے درمیان اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, پاک باز ہستیوں کا اکٹھ ہے, اور حضرت سلمان آپ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں, بلکہ عقیدت کے بوسے دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. نشانی جان چکے تھے, اپنے پچھلے ایام میں جاتے ہوئے کچھ مال اکٹھا کر کے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے گئے. جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ صدقہ ہے, میں آپ کے لیے لایا ہوں, قبول فرما لیجیے. اللہ کے نبی کا بڑا ہوا ہاتھ رک گیا. آپ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے اپنے بھائی کے صدقے کو قبول کرو اور کھاؤ, یہ تحفہ لے کر آیا ہے, اس کے تحفے کو قبول کرو. حضرت سلمان کی پہلی نشانی پوری ہو گئی, صدقہ نہیں کھائے گا. اللہ کے نبی قبا سے مدینے چلے گئے. یہ ایک دن اپنے آقا سے آنکھ بچا کر کچھ سامان خرید کر لایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر کہنے لگا اللہ کے نبی ہدیہ لایا ہوں, قبول فرمائیے. اللہ کے نبی اس سے کھانے لگ گئے اور اپنے ساتھیوں کو کھلانے لگ گئے. حضرت سلمان کی دوسری نشانی پوری ہو گئی. اللہ کے نبی بقیع قبرستان میں تشریف لے گئے, صحابہ کا جم گھٹا ہے اور حضرت سلمان بھی تشریف فرما ہے. آپ سامنے آ کر اللہ کے نبی کی کمر کی طرف کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی بھانپ گئے حضرت سلمان کے ارادے کو کہ سلمان کیا دیکھنا چاہتا ہے. آپ نے اپنی چادر نیچے کر لی, سرکا لی, آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت چمک رہی تھی. حضرت سلمان جذبات میں آ کر مہر نبوت کو بوسے دینے لگ گئے, آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہیں اور سلمان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا, زاروں قطار رونے لگ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان کو آگے بلایا, کہا سناؤ کیا تمہاری کہانی ہے. کہا اللہ کے نبی اصفہان سے چلا, موصل پہنچا, موصل سے نصیبین کے علاقے میں پہنچا, وہاں سے اموریہ پہنچا, وہاں سے سرزمین عرب میں پہنچنے کے لیے غلام یہودیوں کا بنا. مدینے کا ایک یہودی شمعون مجھ کو خرید لایا, آپ کا انتظار کر رہا تھا. یہ ساری مصیبتیں میں نے دین کے لیے, دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے جھیلی. نبی اور نبی کے صحابہ حضرت سلمان کا یہ سفر سن رہے تھے اور حضرت سلمان کا دل نور سے منور ہو چکا تھا، آپ کی پیشانی سے نور جھلملا رہا تھا. جو آدمی نیا مسلمان ہوتا ہے اس کے چہرے پر نور ہی نور ہوتا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایسا مومن توحید والا فوت ہوتا ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا. اللہ کے فرشتے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں تجھ پر سلام، اس کی روح کو جنت میں بھیجا جا رہا ہوتا ہے اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے اس کو لے جاؤ جنت میں داخل کر دو، اور یہ رب کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لگی ہوئی ہیں اس کا بسیرا اس کو بنا دو. حضرت سلمان کی زبان بھی یہی کلمات ادا کر رہی تھی، رب کی کبریائی بیان کر رہی تھی. انجیل اور تورات کے حافظ تھے، انجیل اور تورات کا عالم تھا یہ شخص، اور اللہ کے نبی سے التجا کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی مجھ کو کلمہ پڑھائیے اور دارا اسلام میں داخل کر لیجیے. اب ایک مومن اسلام کو قبول کرنے کے لیے کتنی مصیبتیں جھیلتا ہے ہمیں کیا پتا. ہمارا باپ مسلمان تھا، ہم مسلمان، مسلمان شہر اور مسلمان ملک میں بسنے والے، ہمیں اسلام کی لذت اور مٹھاس کا کوئی پتہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹھاس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس نے مٹھاس کا، ایمان کے مٹھاس کو چکھ لیا، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. من آتا للہ و منع للہ، من ابغض للہ و احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ کے لیے روکتا ہے. جس آدمی کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ ایمان کے ذائقے کو چکھ لیتا ہے. ہمیں کیا پتا ایمان کیسا ہوتا ہے. تھوڑی سی مصیبت آئی نہیں، یہ پڑا دین، یہ پڑا قرآن، یہ پڑی حدیث، یہ پڑی تیری اہل حدیثیت گلے سے اتار کر دے دیتے ہیں، لے پکڑ میں گیا. ہم دغا باز منافق اور وہ اعلی درجے کے مسلمان، ان کے لیے جنت اور ہمارے لیے کیا ہے، سوچا ہے کبھی آپ نے؟ لوگوں مسلمان بن جاؤ، سیدھے سادے مسلمان، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے. جو آدمی خالص نیت سے اس اسلام کو قبول کر لیتا ہے دنیا میں بھی اس کے دل میں اطمینان، آخرت میں بھی کوئی فکر نہیں. انسان یہ یقین کرتا ہے جو ہی مروں گا اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر میرا استقبال کروائے گا، جہاں سے میری روح جائے گی رب کے فرشتے کہیں گے کس نیک بخت کی روح جا رہی ہے، اور فرشتے جواب میں کہیں گے نام لے کر، اچھا نام لے کر، یہ فلاں ابن فلاں تھا، اس کا نام دنیا میں یہ تھا، اس کی وجہ سے سارا راستہ معطر ہوگا. کوشش کر لو ایمان کو قبول کرنے کی. حقیقت یہ ہے کہ ہم ایماندار نہیں، دغا باز. کوئی 50% دغا باز، کوئی 75% دغا باز، کوئی 80%، کوئی 90%، اور کوئی رجسٹر منافق. پکا چاروں نشانیاں پوری. سوچ لو کیا بنے گا ہمارا. واز سنتے ہو، جمعے پڑھتے ہو، ادھر سے آئے ادھر چلے گئے، جیسے کلین شیو آئے تھے ویسے کلین شیو واپس. صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، باقی جو مرضی کریں. میرے بھائیو یہ شیطان کا مغالطہ. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قرآن مجید سے جان بوجھ کر جوتے اوپر کرنا درست ہے؟ اگر تو اس کی نیت توہین کی ہے، توہین کرنا چاہتا ہے، تو یہ فعل حرام ہے. اور اگر اس کی نیت توہین کی نہیں، مثلا ڈبل سٹوری مکان ہے، اوپر آدمی جوتوں سمیت پھر رہے ہیں، نیچے قرآن پڑا ہے، اب چونکہ اس کی نیت توہین کی نہیں تو یہ کوئی گناہ نہیں. اگر یہ توہین کرنا چاہتا ہے قرآن کی، جوتے اس لیے اوپر لے جا رہا ہے، تو پھر یہ قرآن کی توہین. یہ کہاں تک حکم ہے زکوٰۃ لینے کا؟ اگر کوئی بندہ سفید پوش اور اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے برا محسوس کرتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں، اگر کوئی آدمی مجبور ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ مال اکٹھا کرنے کے لیے نہ لے. کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کے علاوہ اور جسم کے حصوں کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، قرآن مجید میں اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے، وسنا الفل کا بے آیون نہ. قرآن مجید میں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، خلق تو بے جدئی. قرآن مجید میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، اور حدیث میں اللہ کے قدم کا ذکر ہے. یہ مختلف چیزیں کتاب و سنت میں آتی. 786 کا کیا مطلب ہے؟ اکثر جگہ بسم اللہ کی جگہ یہ لکھا ہوتا ہے. 786 لوگوں نے حروف نکالے ہوئے ہیں کہ بسم اللہ کے 786 عدد بنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں. یہ بیکار کام ہے. بسم اللہ لکھنا باعث اجر و ثواب ہے، باعث برکت ہے، اور 786 لکھنا باعث لعنت ہے. کیا علامہ اقبال مواحد تھے؟ علامہ اقبال صاحب شاعر تھے، اور شاعر ہر وادی میں پھرتے ہیں. اپنی ابتدائی دور میں یہ مشرکانہ شعر بھی کہتے رہے، لیکن بعد میں ان کا عقیدہ صحیح ہو گیا، مواحد بن گئے. بلکہ ان کی ہسٹری لکھتے ہوئے یادگار فقیر کو روزگار اس نام سے کوئی ان کی کتاب ہے، ان کی زندگی کی، زندگی پر. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں مسائل کے لحاظ سے ویسے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں، لیکن میں غیر مقلد ہوں، میں اس طریقے سے مقلد نہیں ہوں کہ جو آیا سب مان لیا. اجتہاد کا دروازہ علامہ اقبال نے کھولا ہے، اس کی مخالفت نہیں کی، ورنہ احناف نے تو یہ دروازہ بند کر رکھا ہے. بعد میں ان کا عقیدہ کافی درست ہو گیا تھا، توحید پر آ گئے تھے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ و ینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.